وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ، ہم سے مراد پھر کون ہے؟ یہی جن کے پیچھے بات ہو رہی ہے، جن کا کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے. یہ منافق لوگ جو ہیں، جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی خبر آتی ہے، کس کے بارے میں؟ من الامن او الخوف، امن سے متعلق یا خوف سے متعلق، یعنی امن سے متعلق یا جنگ سے متعلق، مسلمانوں کی کامیابی سے متعلق یا دشمن کی ہلاکت سے متعلق، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں. تو یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ جیسے واقعہ عفق تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے جب الہ کیا تھا اس کا واقعہ، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا بہ، اس کو نشر کر دیتے، اسے مشہور کر دیتے، بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے پھیلانے لگتے ہیں. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرنا شروع کر دے، جو ہماری اکثریت کی عادت ہے. کہیں کوئی بات سنتے ہیں، پوری سمجھے کہ نہ سمجھے، اسے جھٹ سے آگے بیان کرنا شروع. تمہیں پتا ہے وہ فلانی بات کیسے، وہ فلان شخص، خصوصاً لوگوں کی ذاتیات پر. تو یہ صفت کس کی ہے؟ ایک مسلمان کی نہیں، یہ صفت ایک منافق کی ہے کہ ہر سنی انسنی بات سمجھے بے سمجھے آگے پھیلانے لگے. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان کے استعمال میں بہت کانشس ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ میں بولوں گا مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا، ایسے نہیں معاملہ ٹل جائے گا. ایک ایک لفظ تو لکھا جا رہا ہے. اور ویسے بھی اجتماعی معاملات، اس میں تو زیادہ بولنے کی نسبت چپ رہنا اچھا ہوتا ہے. جب معاملہ کسی ایک انسان نہیں بہت سے لوگوں سے متعلق ہو، تو اس بات کو تو آگے بیان کرنے میں اور بھی احتیاط چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پھر بہت سے فساد پیدا ہو جاتے ہیں. چونکہ منافقین کا نہ تو ایمان صحیح تھا، نہ زندگی میں کوئی مقصد تھا، نہ کسی چیز میں وہ سنجیدہ تھے، لہذا اسلام کو انہوں نے بطور شغل لے رکھا تھا، جسٹ فار انجوائمنٹ. جسے ایک نئی چیز کوئی ہاتھ آ جاتی ہے اور جیسے دل چاہے آپ اس کو انٹرپریٹ کریں، جیسے دل چاہے اس کو پھیلائیں، مشہور کریں، چاہے اس پہ تنقید شروع کر دیں، چاہے اس کی تعریف شروع کر دیں، جو من موجی میں آئے بولتے چلے جائیں، جو موڈ میں آئے کرتے چلے جائیں. یہ منافقین کا حال تھا. جو سچے ایمان والے تھے وہ بہت سنجیدہ مزاج لوگ تھے، دین کے بارے میں کوئی بات بے پرکی کی طرح نہیں اڑاتے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نہ کسی جنگ، نہ کسی امن، نہ کسی اور حال کے بارے میں. اس کا حل بتایا گیا کہ کرنا کیا چاہیے تھا ان کو. فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس کو لوٹاتے، اس کو پھیرتے، إِلَى الرَّسُولِ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی جب کوئی معاملہ سنتے تو اسے کنفرم کرتے، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور صاحب امر لوگوں کی طرف لے جاتے ان میں سے، یعنی صاحب الرائے صحابہ کے پاس لے جاتے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، البتہ جان لیتے اس کو وہ لوگ، يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ، جو ان میں سے اس بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے تھے. استنباط، اردو کی تفسیر میں اور اسلامک لٹریچر میں یہ لفظ بہت عام پڑھیں گے آپ، استنباط، یہ حکم فلاں آیت سے مستنبط ہے. تو انسان گھبراتے ہی کیا، استنباط استنباط. تو اس کا جو روٹ ہے، کیونکہ میں خود گھبراتی تھی ایسے لفظوں سے، وہ تو اس کا روٹ ہے نون بے توئے، نبط. نبط البئر ہوتا ہے کنواں کھود کر پانی نکالنا. کوئی تجربہ ہوگا آپ کو کنواں کھودنے کا تو نہیں، کھودوانے کا، یا اس کے حالات معلوم کرنے کا کہ کتنی نیچے تک جاتے ہیں. ایک دوسرے سے پوچھتے، اچھا کتنے فٹ پہ پانی آ گیا؟ وہ 5-6 فٹ پہ نہیں آتا ہوتا، وہ اس سے زیادہ دور تک جانا پڑتا ہے، اور زیادہ اچھا پانی لینے کے لیے زیادہ گہرائی میں جانا پڑتا ہے. تو استنباط کسی چیز کو کوشش کے بعد برآمد کرنا، یعنی اجتہاد سے مسئلے کا استخراج. ذرا فقہی زبان میں بات کرنے دیں، آج صرف سن لیں. تو استنباط کرتے یعنی اس کے اصل معنی تک پہنچ جاتے کہ مقصد کیا ہے اس بات کا، اس کی حقیقت کیا ہے. آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ ایک بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں اور وہ آپ کی صرف سطحی اوپینین ہوتی ہے جس کو آپ نے غور و فکر سے نہیں دیکھا ہوتا، یا معاملے کا صرف ایک حصہ آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، پورا معاملہ نہیں بیان کرتے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک طرف سے آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو کچھ اور ہی نظر آئے گی چیز، یا ادھوری دیکھیں گے یا آدھی دیکھیں گے. مثلا اگر آپ کسی شخص کا صرف ایک ہاتھ دیکھ لیں تو اس سے آپ اس کی پوری شخصیت کا تو اندازہ نہیں کر سکتے. اندازہ اس سینس میں گیس تو کر سکتے ہیں مگر حقیقت حال نہیں جان سکتے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کسی نے نقاب لیا ہو، اس کی تھوڑی سی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، تو آپ اندازہ کر رہے تھے اچھا اس کی باقی شکل ایسی ہوگی مثلا، لیکن جب وہ شکل سے منہ سے پردہ ہٹاتا تو کچھ اور ہی نکلتا ہے. تو اکثر آپ کا اندازہ جز کو دیکھ کر کل کے بارے میں غلط ہوتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جز کو دیکھ کر کل کے بارے میں اندازہ پوری طرح نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کسی کے بارے میں ایک بات سن کر، مثلا ایک روز مجھ سے کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ صرف امیر لوگوں کو پڑھاتی ہیں. اچھا، میں نے کہا اچھا آپ کبھی آئی ہیں کلاس میں؟ میرا پہلا سوال یہ. نہیں میں آئی تو نہیں، میں نے سنا ہے یہ. تو آپ ایسا کریں کہ سب کی استاد بنے. میں نے کہا میں نے آج تک کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیا کماتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کون ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ایک بڑی اکثریت ہماری کلاس میں ایسے لوگوں کی بھی ہے کہ جن کو ہم سپانسر کرتے ہیں، کوئی احسان نہیں ان پر. تو ہم نے کسی کو نہیں روکا، کوئی بھی آئے اور پڑھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لسنرز کا بھی دروازہ کھلا کہ اگر کوئی پڑھنے میں سنجیدہ نہیں تو بھی قرآن سے محروم نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو موقع ہی نہ ملا. اگر کوئی اپنے کسی عذر مجبوری کی وجہ سے ہر روز نہیں آ سکتا تو جب آئے آ جائے، لیکن محروم نہ ہو کوئی. تو اب اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اب ایک شخص نے مثلا میرے بارے میں کوئی ایک بات کسی مجلس میں کر دی، 10 لوگ سن رہے، انہوں نے ایک ذہن بنا لیا کہ ہاں وہ فلاں شخص ایسا ہی ہوگا. پھر اس نے آ کے مجھے نہیں دیکھا، نہ کلاس کو دیکھا ہے، نہ حقیقت کی تحقیق کی ہے، اور جو سنا اسے ہر جگہ آگے بیان کرنا شروع، تم جانتے ہو فلاں شخص وہ ایسا اور ایسا ہے. اب یہ کسی مومن کا کام نہیں ہو سکتا، ایمان والے کی زبان سے یہ بات نہیں نکل سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے جو میں کہوں گا مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ غیر ذمہ دار لوگ ہی یہ حرکت کر سکتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کے اندر سے یہ غیر ذمہ داری نکل جائے کہ کسی کے بارے میں کوئی ایک بات سنے اور آپ اپنے ذہن میں کوئی ایسا اوپینین بنا لیں جس کی حقیقت آپ کو معلوم ہی نہ ہو. تو اسی لیے یہ جو افواہیں ہیں یہ ہمیشہ معاشرے کا امن برباد کرتی ہیں، لوگوں کو خیر کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. مثلاً ایک شخص جو دور سے یہی سن لے اور وہ بیچارہ اپنے آپ کو کسی اس کیٹیگری میں نہ شمار کرتا ہو، وہ تو کلاس میں آئے ہی نہ کہ ہم تو پڑھنے جا ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں. مثلاً اب ایک شخص خیر سے دین کا علم حاصل کرنے سے رک گیا، کس وجہ سے؟ ایک فساد پسند شخص کے ایک سٹیٹمنٹ سے. اب اس نے بڑا جرم کمایا جو ایک غلط بات عام کی، یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ دوسروں کے رستے میں رکاوٹ بن گئے دین سیکھنے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ مدینہ کا معاشرہ ابھی ایک نیا نیا اسلامی معاشرہ تھا جو روز روز کے دھچکے برداشت نہیں کر سکتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جن سے پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کا کام لیا جانا تھا. اب اگر ہر روز یہی لوگ ڈسٹرب ہیں، کبھی کوئی خبر سن لی کبھی کوئی، تو اس کا نتیجہ کیا تھا کہ ان کی تربیت میں خلل آ رہا تھا، اس کا دروازہ بند کر دیا گیا، افواہوں کا دروازہ بند کر دیا گیا، کوئی افواہیں نہیں. آپ نے اب بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جنگیں محض افواہوں کی بنیاد پہ ہار دی جاتی، لوگوں کا مورائل گر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اچھی خبر پہنچے اور وہ حقیقت میں وہ نہ ہو تو لوگ غیر ضروری طور پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھا سارا کام ہو چکا، اب ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ہتھیار اٹھا کے رکھ دو. حالانکہ خبر جھوٹی تھی کہ اچانک دشمن کا حملہ ہو گیا، یا یہ کہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے اور خبر الٹ مشہور ہو گئی کہ نہیں مسلمان ہار رہے ہیں، تو باقی پیچھے کیا ہمت چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی، کہاں؟ جنگ احد میں. اور نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمانوں نے ہمت ہار دی، اب ہم کس کے لیے لڑیں گے جب حضور ہی نہیں رہے. تو افواہیں ہمیشہ خطرناک ہوتی ہیں اور دین کے معاملے میں خاص طور پر نقصان دہ ہوتی ہیں. ان کا دروازہ ہمیشہ بند کر دینا چاہیے اور فضول قسم کی باتیں کرنے والوں کی باتوں پہ کان نہیں دھرنا چاہیے. اگر کوئی بات فضول قسم کی کسی کے بارے میں سنی جائے، اور خاص طور پر ایسے شخص کے، وہ ضروری نہیں میں ہوں، کوئی بھی ہو جو دین کا کام کر رہا ہوں، تو جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں آگے نہ بات کریں. پھر اسی طرح کہیں پر بھی جہاں مل جل کر لوگ دین کا کام کر رہے ہوں، جیسے مدینہ کا ایک اسلامی معاشرہ تھا، کہیں بھی ایک اسلام کے لیے کوششیں ہو رہی ہوں، تو وہاں آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں افواہیں نہیں اٹھانی چاہیے، شکوک و شبہات نہیں پھیلانے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر عام لوگوں کا کیا ہوتا ہے، وہ صرف ہر وقت اس قسم کی گوسپس میں انٹرسٹ لینے لگتے ہیں اور اصل کام چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ مل جل کے کسی ہاسٹل میں ہی رہتے ہیں، اب اگر ایک شخص اٹھے اور ہر ایک کو کہے تمہیں پتا فلاں لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، تمہیں پتا وہ فلاں کیوں رو رہا تھا؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا. اچھا کہانی سنائی ساری اس کو. اب وہاں سے ایک اٹھا، پھر دوسرے کو، تمہیں پتا فلاں کیوں رو رہا تھا، وہ کیوں چیخ رہا تھا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اچھا یہ ہو گیا. پھر ایک گھنٹہ اس پہ لگ گیا، اب ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کا چوتھا. اب یہ ساری جو گوسپ ہے یہ کیا ہے؟ جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہے، کچھ بھی حاصل نہیں. تو ایسی کسی بھی بات کو سن کر نمبر ایک کیا کہا گیا؟ اصبر، صبر، پیشنس. چھت بھی گر پڑے نا آپ کے سامنے، خدا نخواستہ کبھی، تو اس پر ایک مسلمان کا باوقار انداز کیا ہوتا ہے ریئیکشن کا؟ صبر. ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا، اور میرے چیخنے چلانے ادم مچانے سے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور مجھے عملی طور پہ کچھ کرنا ہوگا. خدا نخواستہ اگر کوئی اس کے نیچے آ گیا تو اس کی جان بچانے کی سوچنی ہوگی. کوئی نیچے آیا پڑا ہے اور آپ چیخنا چلانا شور مچانا شروع کر دیں، کیا حاصل؟ یا کوئی آیا نہیں اور آپ بلا وجہ میں ایک ادم کھڑا کر دیں، یہ سب بچگانا حرکتیں کسی باوقار انسان کی نہیں ہو سکتی، ایک مومن کی شخصیت سے میل نہیں کھاتی، ایک مسلمان کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہوتی. مسلمان کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ ترک ہو مالا، یعنی جو چیز اس کے کام کی نہیں اس کو تو ویسے ہی نکال دے اپنی زندگی سے، آؤٹ، میرا اس سے کوئی قرض نہیں. عموماً یہ غیبت وغیرہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ فلاں یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اب ان باتوں سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ کسی کی کہانیاں، کسی کے غم، کسی کے عیب، کسی کے کیا. مجھے ہمیشہ غیبت کا تصور کرتے ہی یوں لگتا ہے جیسے کہ گندگی کا ڈھیر ہے اور کوئی شخص اس کو اچھال رہا ہے نا. اب وہ جب دبی ہوئی گندگی اچھلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اپنے اوپر پڑے گی، اور کچھ نہیں تو سمیل ہی آئے گی. ایک مکروہ کام کر رہے ہیں آپ. کیوں کہا مسلمان کی غیبت جو ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، مرا ہوا شخص کا گوشت، سڑی ہوئی چیز کھانا، اتنی گندی چیز. لیکن وہ کیوں شروع ہو جاتی؟ اور کام جو کوئی نہیں کرنے کو، فضول قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، ہو رہی ہیں، ہو رہی ہیں، گھنٹوں ضائع ہو جاتے. اگر ہم دیکھیں تو ہماری بہت سارا وقت دن کا فضولیات میں گزرتا ہے. جو ہماری خاص طور پر فارغ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں، ان کے یہی مسئلے ہیں، اور کام جو کوئی نہیں. اب آپ نے جب سے پڑھنا شروع کیا وہ چیزیں خود ہی چھوٹ گئیں، کہ چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، مجبوراً چھوٹ گئیں کہ وقت نہیں. اب لایانی چھوٹ گیا نا، بامقصد چیز ہاتھ آئی، لایانی خود ہی چلا گیا. روشنی آتی ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح ہونا کیا چاہیے؟ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی بات سنے تو اس کو کہاں پہنچائے؟ ذمہ دار شخص تک. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، مدینہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد وَإِلَىٰ أُولِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ, وہاں بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اویلیبل نہیں تو کسی صاحب الرائے صحابہ کی طرف. صاحب الرائے سے مراد سمجھدار, معتبر, میچیور, بچوں کی طرف نہیں. اچھا, اور اس کے بعد آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسی بات ہو پریشان کن یا اور اسی طرح کی کوئی پروپیگنڈا, تو ذمہ دار لوگوں تک, آپس میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں, ایک دوسرے کو خوف زدہ اور ہراساں کرنے کی, پریشان کرنے کی ضرورت نہیں, ذمہ دار لوگوں تک بات پہنچائی جائے. پھر ذمہ دار لوگوں کا کام کیا ہے؟ لَيَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, کہ وہ معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں, کہاں سے اٹھا, کیا ہوا, کیسے ہوا, اور تہ تک پہنچ کے اصل خبر لائیں, اور پھر صحیح اقدام کریں, رائٹ ڈیسیجن لیں. ورنہ اگر ہر سنی سنائی بات پہ انسان ایکشن لینے لگ جائے تو آپ خود سوچیں معاملے کتنے خراب ہو جائیں. بعض اوقات شر پسند لوگ جھوٹی خبریں پھیلا دیتے ہیں, تو اب کیا ہوتا ہے, آپ اس پر ایکشن لینے لگتے ہیں. اچھا یہ بات ہوئی, فوراً اٹھ کے بھڑک اٹھے اور جا کے دوسرے کو چار سنائی, وہ حیران پریشان دیکھ رہا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے. بعد میں پھر سوری کر, نہیں مجھے اصل میں کسی نے یہ کہہ دیا تھا اس لیے میرے سے یہ بات ہو گئی. بھئی جو کسی نے کہا تھا, آگے ایکشن لینے سے پہلے تھوڑی تحقیق تو کرتے. اگر لوگ اس آیت پر عمل کریں تو معاشرے کے بہت سے فساد خود ہی ختم ہو جائیں. یاد رکھیں, زندگی میں جتنی مرضی بھڑکانے والی خبر سن لیں, فوراً ری ایکشن ظاہر نہ کریں, ٹھنڈے دل سے اس کو لیں, سوچیں, سمجھیں, غور کریں, اور وہ بات کریں جو اللہ کو پسند ہو, کیونکہ جواب اس کو دینا ہے. پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر, وَرَحْمَتُهُ, اور اس کی رحمت, لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, تو تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر بہت تھوڑے تم میں سے, کیونکہ شیطان انہی راستوں سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا ہے, انہی طریقوں سے لوگوں کے اعمال کو خراب کرتا ہے. جذباتی ری ایکشن ہی سے تو سارے کام خراب ہوتے ہیں, فوری فوری بھڑک اٹھنے سے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ ایک بلوا ہو ہر وقت, لوگ جھگڑیں, فساد کریں, سر پھوڑیں, ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور کوئی نیک کام نہ کر سکیں. فقاتل فی سبیل اللہ, بس جنگ کیجئے اللہ کے راستے میں, یعنی منافقین کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے. وہ ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اس کو بھی نہ سوچئے, آپ اپنا کام کیجئے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک, آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر آپ کی ذات پر, یعنی آپ نہیں مکلف مگر اپنے آپ کے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگرچہ معاملات اجتماعی ہوں, اگرچہ معاملات اجتماعی ہوں, لیکن ہر شخص انڈیویجولی ڈیل کیا جائے گا. مثلا ہم سب مل کر یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن سب کا اجر الگ الگ لکھا جا رہا ہے کہ کون کتنی ایفرٹ ڈال رہا ہے, کون کتنا سنجیدہ ہے, کون کتنی نیت اچھی رکھتا ہے. اسی لیے قرآن کا موضوع انسان ہے, انڈیویجول ہے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا نام لکھوا لیتے ہیں گروہ کے اندر کہ ہم فلاں پارٹی سے ہیں, فلاں جماعت سے ہیں, فلاں, اور ایک کام نہیں ان کے مفاد کا کرتے, صرف ان سے مفاد حاصل کرنے کے لیے اپنا نام وہاں لکھوا لیتے ہیں. آج کل عموماً یہی ہو رہا ہے نا کہ صرف ایسوسیشن, صرف ایک نسبت کافی ہے. یہ بالکل یہ نا جیسے ہم نے اپنی نسبت مسلمانوں کے ساتھ رکھی ہوئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, بس ٹیگ کافی ہے مسلمان ہے, نیچے اس کے جو مرضی کریں ہم, یہی ہو رہا ہے نا. حالانکہ اقبال نے کیا کہا تھا, چمی گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ را. فارسی کہاں آتی ہوگی آپ کو, چمی گویم مسلمانم بلرزم, کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو لرزنے لگتا ہوں, کانپنے لگتا ہوں. کمی دانم, مجھے معلوم ہے مشکلات لا الہ را, لا الہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, مسلمان ہونا ایک معنی رکھتا ہے, قربانی کا تقاضا کرتا ہے. تو ہر شخص کی قربانی الگ الگ دیکھی جائے گی. مثلا اس کی مثال یوں ہی ہے, جیسے سب لوگ کلاس میں حاضر تھے, آپ ایبسنٹ تھے, سب کی حاضری سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ ہوا کچھ؟ کچھ نہیں ہوا, آپ نے لوز کر لیا جو کرنا تھا. اب آپ مطمئن ہونا ہی نہیں وہ سب تھے, میں نہ ہوئی تو کیا ہوا. نہیں, آپ نہ ہوئی تو آپ کے لیے تو کچھ بھی نہ ہوا. کیا ہوا؟ نہیں, کچھ بھی نہ ہوا, کچھ بھی نہ ملا. تو اسی طرح اگر سب نماز پڑھے اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں, کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, خیر ہے میں ان کا پلو پکڑ لوں گا, نہیں, اپنی خود پڑھ کے آؤ پھر پلو پکڑنا. سب کھانا کھا لیں اور میں نہ کھاؤں تو میری بھوک کیسے مٹے گی. تو بالکل اسی طرح یہاں اگرچہ جنگ ایک شخص نہیں لڑتا لیکن صیغہ انڈیویجول کا ہے, واحد کا ہے, قاتل. اور پھر مزید تاکید, لا تکلف الا نفسک, تم اپنی ذات کے ذمہ دار ہو. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے معاملات کے بھی ذمہ دار تھے لیکن آپ سے سوال آپ کے بارے میں ہوگا, اوروں کے بارے میں نہیں. وحرض المؤمنین علی القتال, اور آپ موٹیویٹ کریں اور مومنوں کو بھی جنگ پر. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر آپ خود سے ایک اچھا کام کریں, آپ کو میری ولا سے جو مرضی کو کرے میں تو کر رہا ہوں, نہیں, آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ کا کیا آپ کے ساتھ, لیکن دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں. کیونکہ جب آپ دوسروں کو ایک کام بتاتے ہیں اور آپ کے کہنے سے کوئی کر لیتا ہے تو جتنا کچھ وہ کرتا ہے اس کا اجر آپ کو بھی ملتا جاتا ہے. مثلا اب یہاں کئی لوگ کسی کے کہنے پر آئے کہ آؤ پڑھو قرآن, آؤ چلو اس کلاس میں. اب وہ یہاں آیا ایک شخص اور اس نے ایک اچھی بات سیکھ لی, اب اس کا فائدہ اس کو بھی ہے اور جو اس کو یہاں لے کر آیا اس کو بھی ہے. حدیث میں آتا ہے, حدیث پاک میں, الدال على الخير كفاعله, نیکی پر رہنمائی کرنے والا, نیکی کی دلالت کرنے والا, نیکی کی راہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جیسا نیکی کرنے والا. ایک نیکی تو آپ اپنی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ساتھ پکڑ کے لانے کی کر رہے ہیں. آپ کے راہ دکھانے سے ایک شخص نے بھی کچھ کر لیا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی برابر کا اجر مل گیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے, حرد. حرد یحرد, تحرید ہوتا ہے رغبت دلانا, شوق پیدا کرنا, دوسرے کو ابھارنا, موٹیویٹ کرنا. اب دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ہے ہی, لیکن اس کے باوجود شوق دلانا, ابھارنا, جذبہ پیدا کرنا, ہمت بندھانا, یہ بھی ایک اہم چیز ہے. اگر ہمارا معاشرہ اس پہ عمل کرنے لگے, آپ مثلا یہاں اگر 600 لوگ بیٹھے ہیں مثال کے طور پر, اور آپ میں سے ہر ایک صرف ایک کو موٹیویٹ کرتا ہے, صرف ون, اونلی ون, کتنے ہو گئے؟ ایک منٹ میں 1200 ہو گئے. کیونکہ بعض اوقات ایک منٹ میں آپ ایک اچھی بات کر کے دوسرے کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, بعض باتیں جادو کی طرح اثر کرتی ہیں. جیسے جادو اثر کرتا نا, ایسے ہی بعض جملے جادو کی طرح لوگوں کے اندر چینج لے آتے ہیں, کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے انسان. حرد, حرد ابھاریے, بھڑکائیے نہیں, اس کا معنی ابھاریے. بھڑکانا نیگیٹو سینس میں ہوتا ہے, ابھارنا, شوق دلانا. وحرد المؤمنین, مومنوں کو بھی ابھاریے کہ وہ بھی اس نیک کام میں شریک ہو. یہاں تو قاتل جنگ کے معنی میں ہے لیکن یہ حکم عام اگر ہو تو کسی بھی نیک کام پر. عسى اللہ, امید ہے کہ اللہ تعالی. اور جب اللہ کے ساتھ لفظ عسى آئے تو یقینی معنوں میں بھی آتا ہے, اَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ اللہ زور توڑ دے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. اب دیکھیں کہ بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ فلاں جنگ میں مسلمانوں نے ایک نعرہ اللہ اکبر لگایا تو کیا ہوا, کافروں کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹ گئیں, ہوا نا. اب یہ جو نعرہ ہوتا ہے یہ اصل میں کیا ہوتا ہے, نعرہ کس لیے لگاتے ہیں؟ ابھارنے کے لیے, نعرے ابھارنے کے لیے لگتے ہیں. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نعرے لگائیے, کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں نے عمل چھوڑ کے صرف نعروں پہ گزارا کر لیا. صرف نعروں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ آگے نہ بڑھے, خود کام نہ کریں. کیونکہ ہماری اکثریت کیا کرتی ہے, نعرے لگا کے تھک ہار کے جا کے گھر سو جاتی, کام کرنے کو پھر نہیں آتے. تو حرد, عمل پر ابھارنا ہے. اچھا, اب یہ جو ابھارنا ہے تو مسلمان جب ابھر آتے ہیں کسی چیز پر, کسی اچھے کام پر, کسی نیکی پر, تو کیا ہوتا ہے, دشمن مسلمانوں کا جوش ولولہ اور ان کا اعتماد اور توکل علی اللہ دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کا دل بیٹھ جاتا ہے. فرمایا اکیلے کوئی اچھا کام کرو گے تو اس کا اتنا روب نہیں ہوگا، دس لوگ مل کے کرو گے تو اس کا کچھ اور ہی مزہ ہوگا. تو مسلمانوں کی اجتماعیت میں ان کی شان و شوکت ہے. اب دیکھو گے اگر آپ کبھی 23 مارچ کو صبح سویرے اٹھے ہوں، اگر اور کیونکہ چھٹی کا دن ہے اس لیے صبح سویرے اٹھے ہوں، اور آپ نے پریڈ دیکھی ہو اور آپ فوجیوں کا مارچ دیکھیں، تو اسکرین پر دیکھ کر بھی کیا ہوتا ہے، آپ کا دل بھی ساتھ ساتھ اوپر نیچے ہونے لگتا ہے. پتہ نہیں آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن دل والوں کا تو ہوتا ہے. ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے. تو فوجی ٹیکٹکس میں یہ ایک بہت اہم حصہ ہے، حرد ابھاریے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پہ شعر و شاعری بھی جائز ہے، ایسے موقع پر جیسے بعض ایک بگل بجایا جاتا ہے، ڈرم بجایا جاتا ہے، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ یہ سارے سائنس ابھارنے کے لیے، جوش دلانے کے لیے. کیونکہ جان دینے کا مرحلہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہوش نہیں جوش چاہیے ہوتا ہے. ہوش میں رہ کے آپ جان نہیں دے سکتے بالکل، ایسے جیسے ہوش میں بیٹھ کے اگر آپ ایک ٹرک کریں اور بلڈ لینا ہو تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی، لیکن جوش میں کوئی چیز آ کے لگ جائے تو وہ درد ہی نہیں ہوتی. تو جنگ کے موقع پر کیا جوش دلائیے. اور مسلمان اگر جذبہ آ گیا ان کے اندر تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کافروں کا زور توڑ دے گا. وہ یاد ہے نا آپ کو کہ جب مسلمانوں نے اپنے گھوڑے دریا میں اتار لیے تو دیکھنے والوں نے کیا کہا، دیو آمد، دیو آ گئے، اور وہ پیچھے کو پلٹ گئے کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہمارا. اس لیے اس اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا، اور اللہ سب سے زیادہ شدید ہے طاقت میں، وہ اشد تنکیلا، اور زیادہ زبردست ہے عبرتناک سزا دینے میں. کہ اللہ تعالی کی قوت اور اللہ کی طرف سے سزا یہ سب سے سخت ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے. لہذا جہاں اللہ کا نام لے کر ایمان پکا ہوتا ہے، وہاں پھر ایک دس دس کے مقابلے میں کافی ہو جاتا ہے.